السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہم ایک ایسے صحابی کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں جن کے بے شمار کارنامے ہمیں ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، اور اپنے والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، کم عمری میں ہی اسلام قبول کیا، اور جو مشہور چار عبادلہ ہیں جنہوں نے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد سے ہر جنگ میں حصہ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے پھیلایا، نیریٹ کیا یا لکھا، تو انہی میں ان کا شمار ہوتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص. عبداللہ ابن عمر، عین میم را واو لکھا جاتا ہے عمر، لیکن واو پڑھا نہیں جاتا ہے، تو یہ عمر نہیں ہے بلکہ عمر ہے، اور یہ ابن عاص کے بیٹے تھے جو کہ مشہور صحابی ہیں. عمر ابن العاص یہ بہت مشہور صحابی تھے اور جو مصر کے گورنر تھے اور فاتح مصر جن کو کہا جاتا ہے، انہی کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر ابن العاص. عبداللہ رضی اللہ عنہ کا پہلے نام کچھ اور تھا، ان کا نام عاص تھا، تو عاص کا مطلب ہوتا ہے گناہگار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کیا جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ پہنچے. تقریباً 7 ہجری یا 6 ہجری دونوں کے درمیان کا واقعہ ہے. صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا 6 اور 7 ہجری کے درمیان، اور جس وقت یہ مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کیا اور عبداللہ نام رکھا، کیونکہ عاص کے معنی ہوتے ہیں گناہگار. عین سواد سے، عین الف سواد سے عاصی کہتے ہیں نا، گناہگار کو کہا جاتا ہے عاصی، تو اللہ کے رسول نے ان کا نام چینج کر دیا، ان کا نام عبداللہ ابن عمر ابن العاص پڑھا. سہم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ سہم برانچ تھی قبیلے کی، اور یہ قریش کا ہی ایک سمجھیں قبیلہ تھا، سب ٹرائب کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور خاص بات ان کی یہ تھی کہ اپنے والد سے پہلے ایمان لائے اور زمانے جاہلیت ہی سے لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتے تھے. یہی وہ صحابی ہیں جو پہلے بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی، جو دوسرے مذاہب کے جو اسکرپچرز ہیں اس کے بارے میں لکھا کرتے تھے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، اور بعد میں بھی یہ کام وہ کنٹینیو کرتے رہے، یعنی انہوں نے اس کام کو چھوڑا نہیں. اور یہی وہ صحابی تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے، یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور سب سے زیادہ روزے رکھنے کی اجازت مانگی. بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بعض اوقات اپنی بیوی کو بھی بھول جاتے تھے اپنی عبادت میں. ان کے علم کے لیے تڑپ ایسی تھی کہ ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن صحابیوں کو حدیث لکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور بہت کم تھے وہ لوگ، 2 یا 3 ہی ہم کو ملتے ہیں جنہوں نے زندگی میں احادیث لکھی، وہ اس میں سے ایک تھے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ. ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام لکھا کرتے تھے لیکن ایسی پوری چیزیں نہیں لکھا کرتے تھے، لیکن جو لوگ سب چیزیں لکھا کرتے تھے اس میں عبداللہ ابن عمر تھے شامل رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی اللہ کے رسول سے ہر بات سن کر لکھ لیا کرتے تھے. یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے حدیث کا مجموعہ لکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا بھی اس میں سے، اور انہوں نے اپنے صحیفے کا نام، یعنی اپنی جو حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی تھی، صحیفہ صادقہ رکھا. اور لکھنے اور پڑھنے کی الحمدللہ ان کو صفت حاصل تھی، یعنی اس میں کمال رکھتے تھے وہ، لہٰذا یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے حدیثیں لکھی یا حدیثیں اللہ کے رسول کی یاد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پورا قرآن ان کو حفظ تھا، جب یہ آئے مدینہ تو آتے سے انہوں نے بہت ہی جلدی، بہت تھوڑے عرصے میں پورا کا پورا قرآن جو اس وقت تک نازل ہوا تھا سب حفظ کر لیا. قرآن پڑھنے پر بہت عبور حاصل تھا اور قرآن سے انہیں بہت زیادہ شغف، دلچسپی اور محبت تھی. اور کنیت ان کی ابو محمد یا ابو الرحمن، یعنی بعض اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی کنیت ابو محمد تھی، اور یہی زیادہ درست ہے کیونکہ زیادہ تر کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. تو ان کی خاص بات کیا ہو گئی؟ والد سے پہلے ایمان لائے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی رات میں اجازت مانگی، اللہ کے رسول سے زیادہ روزے رکھنے کی اجازت مانگی، علم کی طلب بہت زیادہ تھی، لکھنے اور پڑھنے کی الحمدللہ ان کے اندر قابلیت تھی پہلے ہی، پھر انہوں نے جو صحیفہ لکھا تھا، جو حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی تھی، دی ٹروتھفل اسکرپٹ، 1000 نریشنز تقریباً اس کے اندر، 1000 احادیث ہیں اور بعض روایت کے مطابق 700 احادیث، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی تھی اور اس کو اپنے پاس لکھ لیا تھا، تو ہو سکتا ہے یاد تو کی ہوں 1000 اور اس میں انہوں نے جو لکھی تھی وہ 700 لکھی ہوں، لیکن بہرحال 1000 کا ہم کو ذکر ملتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بہت ہی مشہور شخصیت کے بیٹے تھے، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی مشہور شخصیت گزری ہے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی تھی، ان کے جو عبداللہ کے جو والد تھے عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی مشہور شخصیت گزری ہے تاریخ میں، ان کو دیہات العرب کہا جاتا تھا، چار جو بڑے دیہات العرب کہلائے، یعنی عرب کے ذہین ترین لوگ جن کا کوئی معاشرے پر اثر و رسوخ ہوتا ہے، یعنی جو ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جن کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، ایون اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے جو والد تھے عبداللہ کے، یعنی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ ان کی پہنچ بادشاہوں کے محفل میں تھی، یعنی عرب کے ایسے لوگوں سے ان کا تعلق تھا، ان لوگوں میں یہ شامل تھے کہ جو بادشاہوں کے دربار میں جا کر بادشاہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کا اسٹائل، ان کا چلنا، ان کا لباس شاہی لوگوں کی طرح تھا، اسی لیے جب بھی کسی بادشاہ کے دربار میں بات کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جاتا تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا تھا، اور یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان کے وہ خود کہتے ہیں جب ان کی وفات کی وقت کہ میری زندگی کے تین دور گزرے ہیں، ایک دور وہ تھا جو اللہ کے رسول سے دشمنی میں گزرا، دوسرا دور وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے ساتھ میں رہتے ہوئے گزرا، اور وہ سب سے بہترین دور تھا، اور تیسرا وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد گزرا، جس میں میں دنیا کے کچھ فتنوں میں انوالو ہو گیا اور مجھے نہیں معلوم کہ اب میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہی وفات پا جاتا تو مجھے امید تھی اور یقین تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن اب مجھے یقین نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی سے میں امید کر سکتا ہوں اور میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے صلے کی امید کرتا ہوں۔ تو بہرحال آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کیسی ان کی شخصیت تھی اور کیسی ان کی پرسنالٹی تھی کہ جب نجاشی کے دربار میں عرب کے لوگوں نے، کفار مکہ نے اپنے سرداران کو بھیجا کہ جا کر مسلمانوں کو واپس لاؤ اور نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کرو اور بات کرو، یہی صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گئے تھے نجاشی کے دربار میں نجاشی سے بات کرنے کے لیے، اور نجاشی کو قائل کیا، لیکن پھر نجاشی نے ان لوگوں کو بھی بلایا، انوائٹ کیا، اور پھر نجاشی ان لوگوں کی بات سننے پر مجبور ہو گئے کیونکہ حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس کے بیٹے تھے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو تقریباً 7 ہجری کی شروعات تھی سمجھے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہم کو ذکر ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو زیادہ تر اسکالرز لکھتے ہیں کہ 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا بالکل اسٹارٹنگ میں، کیونکہ اس کے بعد ان کے والد نے اسلام قبول کر لیا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی ان کے والد نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب جب یہ مدینہ آئے تو بالکل ہی ڈفرنٹ پرسن تھے، یعنی مدینہ میں بھی جتنے بھی صحابہ تھے وہ بالکل الگ تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے ہوئے بہت ہی پائس، بہت متقی ہو گئے تھے۔ جب عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو دیکھا گیا کہ ان کا لباس، ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بات کرنے کا انداز اور ان کا لباس بہت زیادہ ہائی لیول کا سمجھیں آپ، یعنی کیونکہ یہ جس خاندان سے آئے تھے وہ ایکچولی وہ رائل خاندان کہلاتا تھا، جس کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ شہرت کی کمی تھی، یعنی ہر قسم کا جو پرائیڈ حاصل ہو سکتا ہے کسی کو، یعنی بہت ہی زیادہ ان کی جو زندگی تھی نہیں، بہت زیادہ لیوشلی انہوں نے زندگی گزاری تھی، ان کے جو کپڑے تھے وہ جس ماحول میں پروان چڑھے تو وہ ماحول ایسا تھا جو رائل ماحول تھا، جس میں ان کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہوئی، خاندانی اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے، مالی طور پر، ہر طرح سے ان کو ایک الگ درجہ حاصل تھا۔ تو جب یہ مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، دیکھا ان کا جو نام تھا آس، آپ نے اس کو چینج کیا، آپ نے عبداللہ نام رکھ دیا، ان کا نک نیم ابو محمد یعنی کنیہ ابو محمد تھی، اور بہت ہی رائل طریقے سے وہ آئے تھے، اور ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی ان کے بات کرنے کا انداز، ان کا لباس، ان کا چلنا۔ تو جب وہ مدینہ آئے تو دوسرے عبداللہ کی طرح نہیں تھے، جو دوسرے عبادلہ تھے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، یا پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بالکل ڈفرینٹ تھے ان سے۔ کہتے تھے کہ سیفران کلر کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر والوں نے پہننے کے لیے کہا ہے یہ لباس؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لباس اتار دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا لباس الکفار، اسے آگ میں ڈال دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کفار کے لباس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں وہ لباس کافر پہنتے ہوں، جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں جو سیفرون کلر ہے، کون سا کلر کہیں گے اسے، زرد کہہ سکتے، جو زردے کا رنگ ہوتا ہے، بھگوا رنگ ہندوستان کے لوگ اس کو کہتے ہیں، اور اورنج کلر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کا وہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ اتار دو یہ لباس، اور انہوں نے اسی وقت وہ لباس اتار دیا۔ ان کی جو ذاتی پرسنالٹی کے بارے میں آتا ہے کہ خوب صحت مند تھے، قوی الاحمر کہا جاتا ہے، یعنی ان کی جو اسکن تھی بالکل، یعنی بہت ہی فیئر ان کا رنگ تھا، اور اس کی وجہ سے وہ سرخ ہو گئے تھے، یعنی سرخ دکھائی دیتے تھے۔ صحت مند تھے، تھوڑا سا پیٹ بھی بڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو دیکھتے سے انہوں نے، یعنی یہ بات، جس گھرانے سے آئے ہیں، جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، انہیں چینج ہونے کے لیے ٹائم لگے گا۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب وہ اللہ کے رسول کی تربیت میں آتے تھے تو کیسے اپنے آپ کو بدل لیتے تھے۔ یہی عبداللہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، بہترین لباس استعمال کرتے تھے، بہترین سواری تھی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت ہی لیوش زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا جاتا ہے کہ اتنا چینج ہوئے، اتنا چینج ہوئے کہ کوئی اتنا چینج نہیں ہوا جتنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص چینج ہوئے رضی اللہ عنہ۔ ایکسٹریملی، جو ان کی پہلی زندگی تھی بالکل اس کے اپوزٹ زندگی ہو گئی، بالکل چینج ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھنا شروع کر دیں، اور اتنے عبادت گزار بن گئے، اتنے قیام، یعنی قائم اللیل و صائم النہار بن گئے، کہ کہا جاتا ہے کہ سب ان کی جو ظاہری پرسنالٹی تھی، وہ جو لباس کی شان و شوکت تھی، وہ جو چلنے کا انداز تھا ایک پرائیڈ کی طرح، اور جو ان کی صحت تھی، یعنی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کا پیٹ بڑا تھا، لیکن جب وہ ایک سال کے بعد ان کو دیکھا گیا تو وہ بالکل چینج ہو گئے تھے۔ اب آپ سوچیں، یعنی پیٹ بڑا تھا کہنے کا مطلب کہ یعنی خوش خوراک تھے، وہ کوئی چیز کی کمی نہیں تھی ان کو کھانے پینے کی، لیکن جب اسلام کی طرف آئے تو پھر اتنا زیادہ متقی، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری کہ پوری زندگی ان کی بدل کر رہ گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ لا ازداد حبا، یعنی مجھے ان سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، کیونکہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت کچھ سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر وہ اللہ کے رسول سے، پھر یا پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ سیکھنے کو ان کو ملے ساری چیزیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بدلا۔ جب اللہ کے رسول سے نے کہا تھا کہ خذوا قرآن من اربع، کہ قرآن چار لوگوں سے لے لو، یا چار لوگوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود، سالم بن ابی حذیفہ، معاذ ابن جبل اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم۔ تو وہ کہتے کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا کہ قرآن ان سے سیکھو، یہ چار لوگوں سے لو، تو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ آئی آلویز لو دیم، یعنی میں ہمیشہ ان سے محبت کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو قرآن ان سے سیکھنے کے لیے، اور ان کو اللہ کے رسول سن کی احادیث اور قرآن کی بہت معلومات تھی۔ پھر ان کی جو سب سے یونیک کوالٹی ہم دیکھتے ہیں، جو جس کی وجہ سے آج منکرین حدیث پر بہت بڑی ضرب پڑتی ہے، اور منکرین حدیث کا سارا جو انہوں نے وہ ایک محل تعمیر کر رکھا ہے خوابوں خیالوں کا، کہ حدیث میں بہت ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں، اور حدیثیں کچھ لوگوں نے جھوٹی گھڑ دی تھی، تو ان کا وہ محل دھڑام سے نیچے گر پڑتا ہے صرف عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی وجہ سے۔ کیونکہ منکرین حدیث سب سے پہلا الزام یہ لگاتے ہیں کہ حدیثیں لکھی نہیں گئی بلکہ 250 سال کے بعد لکھی گئیں، اور جب 250 سال کے بعد لکھی گئی حدیثیں تو اس میں بہت ساری غلط چیزیں شامل ہو گئیں۔ تو یہ اتنا ایک بے بنیاد اور کہنا چاہیے کہ نادانی پر مبنی ایک الزام ہے یہ ایکچولی، اور حدیث کے پورے ذخیرے کی ان لوگوں نے ایک طرح سے بے حرمتی کی ہے، منکرین حدیث نے، جو یہ کہتے ہیں کہ 250 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سب کچھ لکھ لیا۔ ایون آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی اس بارے میں، بلکہ حدیث ملتی ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نے پوچھے کہ اے عبداللہ تم تو لکھا کرتے تھے نا، کیا بات ہے تمہارے پاس آج پین اور کاغذ نہیں دکھائی دے رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قریشی لوگوں نے مجھے منع کر دیا لکھنے کے بارے میں، کچھ قریشی بزرگ نے مجھے منع کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو انہوں نے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بہت شروع میں مکہ میں یا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا منع کر دیا تھا لکھنے کے لیے تاکہ حدیث اور قرآن ایک ساتھ مل نہ جائیں، جب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی لکھنے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول نے ایک دن ان کو دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عبداللہ تم کیوں نہیں لکھتے ہو، تم تو لکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے چند قریش کے بزرگوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، غضب میں ہوتے ہیں، اس لیے میں نہیں لکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق اکتب یا عبداللہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس، اور آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ نہیں کچھ نکلتا اس سے سوائے حق کے، تم لکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر بات لکھ لوں؟ یعنی ابھی بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے آپ دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہر بات لکھو۔ انہوں نے پوچھا کہ جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں، جب ناراضی میں ہوتے ہیں، جب بھی لکھو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تمام باتیں لکھو۔ تو وہ ہر بات لکھ لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس، زندہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کی احادیث لکھنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں صرف لکھنے پر اکتفا نہیں کرتا تھا، میں حدیثوں کو یاد بھی کرتا تھا۔ اور اس لیے بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیثوں کو یاد کرتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، لیکن ہم میں سے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وہ یاد بھی کرتے تھے اور لکھ بھی لیا کرتے تھے، لہٰذا ان کے پاس ہم سے زیادہ حدیثیں ہو گئی تھیں۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں 1000 احادیث جمع کر لیں۔ آپ سوچیں کوئی صحابی نہیں جنہوں نے زندگی میں اتنی حدیثیں جمع کی ہوں۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے جو احادیث جمع کی بعد میں بھی لی ہیں، کچھ لوگوں نے، صرف عبداللہ بن عمر ہیں یا پھر عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں یا عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اور صحابہ سے جا کر حدیثیں سیکھی، حدیثیں لی، جن جن کے سامنے اللہ کے رسول نے حدیثیں بیان کی تھی ان سے انہوں نے پھر بعد میں نیریٹ کی، ان سے جا کر حدیثوں کو سنا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی اتنی ساری احادیثیں لکھی کہ 1000 کے قریب ان کے پاس احادیث ہو گئی تھی۔ پھر یہی وہ مشہور صحابی ہیں جن کے بھائی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کوپٹک کرسچن غلام تھا، وہ کمپلین لے کر آیا کہ مصر میں مجھ پر ظلم کیا گیا ہے تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے، انصاف چاہیے۔ تو پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ عمر بن عاص کے بیٹے، یعنی عبداللہ بن عمر کے چھوٹے بھائی، ان کی اور میرے ساتھ ریس لگی تھی یا کچھ اس طرح سے معاملہ ہوا، تو انہوں نے، یعنی عمر بن عاص کے چھوٹے بیٹے نے مجھے مارا اور کہا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، تم ایک کم ذات، یعنی تم غلام ہو، یعنی کوڑوں سے مجھے مارا اور میرا حق بھی مجھے نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص کو اور ان کے چھوٹے بیٹے کو مدینہ بلایا، یا بعض روایت کے مطابق حج کے موقع پر مکہ بلایا، اور پھر کوڑا اس غلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا لو تم جو ہے اپنا بدلہ پورا کرو، یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے نا، تو اس کے باپ کو بھی مارو اور اس کے بیٹے کو بھی مارو۔ تو غلام نے کہا کہ نہیں، میں والد کو کیوں ماروں گا، میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، انہوں نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں صرف بیٹے کو کوڑے ماروں گا۔ اور پھر سب کے سامنے بھرے مجمع میں انہوں نے کوڑے مارنے لگا ہے ان کے بیٹے کو۔ تو اب دیکھیں کہ یہ انصاف تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو تو نام ہی الفاروق پڑ گیا تھا نا، یعنی عدل والے، انصاف والے، فرق کرنے والے ظلم اور حق میں۔ تو بہرحال یہ انہی کے بھائی تھے، عبداللہ بن عمر کے بھائی تھے چھوٹے والے، جن سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی یا تو قرآن حفظ کرنے میں لگائی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے میں اور لکھنے میں۔ وہ کہتے کہ حفظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے احادیث سن کر حفظ کر لیا کرتا تھا اور لکھ بھی لیا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حدیثیں یاد کرتا تھا لیکن لکھتا نہیں تھا، اسی لیے عبداللہ ابن عمر ابن العاص مجھ سے آگے نکل گئے، یا ان کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. پھر بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے احادیث لکھی, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یا اس کے بعد میں ابو ہریرہ نے احادیث لکھی. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے جو زیادہ حدیث جانتا ہو, الا کان عبداللہ عمر بن العاص, سوائے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے, فإنہ کان یکتب لم نکتب, بس وہ لکھ لیا کرتے تھے میں نہیں لکھتا تھا, وہ عالم منی وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے, کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول سنگھ کے نزدیک نہیں, رسول سنگھ کی زیادہ تر احادیث جو ہے ان کے پاس جمع تھی. ہم سب تھے یعنی اور بھی وہ صحابہ اکرام کو ملا کر کہہ رہے کہ ہم سب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لیکن ہم نہیں لکھتے تھے لیکن وہ لکھا کرتے تھے. تو یہ الصحیفہ الصادقہ جس میں 1000 احادیث تھی. پھر ایک دفعہ کا ذکر کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے اور کہا کہ یا ابو محمد آپ بتائیے کون سی سٹی پہلے فتح ہوگی, اس وقت جنگ چل رہی تھی روم سے اور کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ سے. تو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ایک صندوق کھولا, اس صندوق سے ایک صحیفہ نکالا, اس میں وہ حدیث ڈھونڈی اور پھر ہمیں وہ حدیث پڑھ کر سنائی اور پھر انہوں نے بتایا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا تھا, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یعنی روم پہلے فتح ہوگا. تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے ان کے بارے میں. پھر مجاہد کہتے ہیں, یہ مجاہد ان کے بہت مشہور اسٹوڈنٹ تھے, یہ عبداللہ بن عباس کے بھی اسٹوڈنٹ تھے, پرائمریلی یہ عبداللہ بن عباس کے اسٹوڈنٹ تھے لیکن انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے بھی بہت ساری حدیثیں سیکھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا اور انہوں نے اپنا وہ صحیفہ نکال رکھا تھا, میں نے وہ اپنا ہاتھ اس صحیفے پر رکھا دیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت گھبرا گئے, ایک طرح سے پینک سے ہو گئے اور انہوں نے وہ صحیفہ اپنے آپ سے لگا لیا. میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا, مطلب یعنی میں یہ تو ایک صحیفہ ہے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, تو کہنے کہ ان ہاذہ صحیفہ صادقہ, کہ یہ تو صحیفہ صادقہ ہے یعنی مجھے یہ سب سے بڑھ کر عزیز ہے, یعنی میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کوئی اس کو ہاتھ لگائے یا چھوئے یا یہ مجھ سے گم ہو جائے, یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس یہ تین چیزیں ہیں اور میرے لیے کافی ہیں, مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں, ایک قرآن ہے میرے پاس میرا یعنی ان کو جو قرآن حصہ, دوسرا صحیفہ صادقہ ہے اور ایک الواحہ وہ کہا کرتے تھے گارڈن تھا, ان کے والد نے ان کو ایک گارڈن دے رکھا تھا جو کہ ایک طرح سے وقف تھا یا پھر وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے گارڈن کی اور اس کے جو بھی پھل اور فروٹس آتے تھے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے, غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے, یعنی ایکچولی وہ گارڈن انہوں نے خاص اس لیے رکھا تھا کہ اس کے فروٹس آنے پر وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. کہتے تھے کہ مجھے یہ تین چیزیں بہت عزیز ہیں اور اگر یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں تو بس مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں, کچھ ہو میرے پاس یا نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ جو صحیفہ صادقہ تھا جس میں 1000 تقریباً احادیث تھیں, تو امام احمد بن حنبل نے پورا صحیفہ اپنے مسند احمد میں لے لیا, اس لیے یہ پرزرو ہو گیا الحمدللہ. ان کی جو حدیثیں ہیں 8 بخاری میں ہیں, 20 مسلم میں ہیں اور بعض روایت کے مطابق 18 حدیثیں ان کی متفقن علیہ ہیں, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 18 حدیثیں ملتی ہیں, 8 بخاری اور 20 مسلم میں الگ الگ ہیں. اور ان کی خاصیت یہ تھی, جو ان کی ایبلٹی تھی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے, قرآن ان کو حفظ تھا اور قرآن کو لکھ بھی سکتے تھے ماشاءاللہ, اپنے ہاتھ سے قرآن خود لکھا کرتے تھے. اور یہ حدیث بھی انہیں سے مروی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث بھی انہیں سے روایت ہے. ابو راشد ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے وہ دعا دے سکتے ہیں جو آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے, جو اسکار صبح شام کے اسکار میں سے ہے. تو انہوں نے پھر اپنا صحیفہ کھولا, ایکچولی یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اور عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے سنی اور وہ دعا اسی وقت انہوں نے لکھ لی. تو پھر انہوں نے وہ اپنی کاپی کھولی, اپنا صحیفہ کھولا اور اس میں سے انہوں نے وہ دعا دیکھ کر ان تابعی کو پڑھ کر سنائی, جو ہم صبح شام کے اذکار میں روزانہ پڑھتے ہیں. حسن المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے اور آپ کو ہر صبح شام کے اذکار کی جو بھی بکلیٹ ہوگی یا کارڈ ہوگا اس میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی. اور یہ دعا ہمیں ابو داؤد میں, ترمذی میں ملتی ہے. اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء و ملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکه وان اقترف علی نفسی سوءا او اجره الی مسلم. اے اللہ جاننے والے غیب اور حاضر کے، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، رب ہر چیز کے اور اس کے مالک، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. میں تیری پناہ میں آتی ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے اور اس بات سے کہ ارتکاب کروں اپنے ہی خلاف کسی برائی کا یا اسے کھینچ لاؤں کسی مسلمان کی طرف. بہت پیاری دعا ہے الحمدللہ. صبح شام کے اذکار میں، یعنی میری وجہ سے کسی مسلمان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو یا میں کوئی شر کو مسلمان کی طرف بھی نہ لاؤں کھینچ کر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے ایکچولی کہ اس کی الحمدللہ جو بادشاہ حقیقی ہے وہاں یہاں پر اس کا اقرار کیا گیا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے خاص طور سے ان سے کہا تھا کہ تم میری تمام احادیث جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے لکھ لیا کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ بھی ہم کو عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں. ابو داؤد کی حدیث صحیح حدیث ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک خطبہ دیا، یعنی بہت لمبے ٹائم تک خطبہ دیا، اور آپ صرف فرض نماز کے لیے اٹھتے جاتے تھے پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیتے تھے. آپ نے ہمیں بنی اسرائیل کے تمام اخبار کے بارے میں بتایا، یعنی خبریں آپ نے دی، جو اسٹوریز تھیں، جو ان کا ٹریڈیشن تھا وہ سب آپ نے بتایا. پھر آپ فرض نماز کے لیے اٹھتے تھے، پھر آپ تفصیل بتانی شروع کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم بنی اسرائیل سے کچھ بیان کریں، یعنی کچھ یہ ان کی معلومات یا ان کی کتابوں میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ حد سو ان بنی اسرائیل ولا حرج لا تصدقہم ولا تکذبہم، کہ ٹھیک ہے تم بنی اسرائیل سے بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو. یعنی جب ہمارے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ ہم بنی اسرائیل سے نہیں لیں گے. ہاں اگر جس میں ہمارے عقیدے، ہمارے فرائض، ہماری عبادات سے کوئی چیز ٹکراتی نہیں ہے، انبیاء اکرام کے بارے میں جو خبریں ہیں یا جو سٹوریز آف پروفٹس ہیں، اور یا پھر جو کچھ اور دوسری چیزیں جو ایسی مطلب مورل کے لیے کچھ سٹوریز ہمیں بنی اسرائیل سے ملتی ہیں، تو وہ ہم لے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن نہ ہمیں اس کی تکذیب کرنی ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق کرنی ہے. لیکن جہاں عقائد کی بات آئے گی بالکل ہمیں پھر بنی اسرائیل سے کچھ نہیں لینا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عطا جو ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اتنا جو اسکرپچر پڑھ رکھا ہے بنی اسرائیل کا یا اہل کتاب کا، تو کیا آپ کو اپنی ان معلومات میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اسکرپچر میں کچھ پڑھا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں، بہت چیزیں ایسی ملی ہیں جو ان کے اسکرپچر میں موجود ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا گیا ہے یا آپ کی شخصیت کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. جتنی ہمیں کوالٹیز قرآن میں اللہ کے رسول کی ملتی ہیں کہ شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم کو تورات میں ملتی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہمیں ملتی ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تنخو ہوتے یا تیز مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. تو یہ والی آیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمیں تورات میں ملتی ہے، یعنی سیم اسی طرح کی کوالٹیز تورات میں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں ہیں. وہ کہتے کہ میں نے تورات پڑھی اور میں نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر قسم کی پیشن گوئی پائی ہے. یعنی اس زمانے تک بھی اتنے زیادہ چینجز نہیں ہوئے تھے تورات میں، یعنی ان لوگوں نے تحریف تو کر دی تھی آیت کی، لیکن الحمدللہ پھر بھی بہت کچھ باقی تھا. دھیرے دھیرے بعد میں جیسے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد تو ان لوگوں نے بالکل ہی چینج کر کے رکھ دیا تھا کہ اللہ کے رسول کی جتنی نشانیاں اس میں موجود تھیں ان سب کو وہ چھپا دیں یا اس کو بدل کر رکھ دیں. اور یہ ایک ان کے تعلق سے بہت جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے. یہ موضوع حدیث ایکچولی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک رات میں تورات پڑھتے تھے اور ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے. تو یہ بالکل ہی جھوٹی روایت ہے، غلط بات ہے جو ان سے منسوخ کی گئی ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر باتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ، کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس پوچھنے تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ان کو ریفر کرتی تھیں کہ تم ان سے جا کر پوچھو، کیونکہ وہ ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے. ایون عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ہمیں کنورسیشن ملتا ہے. یعنی آپس میں ان کا تعلق اتنا بہترین تھا اور کتنی کیسی علمی گفتگو ہوتی تھی ان کی، کیسے علم کا ان کو شوق تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دونوں باتیں کرتے بیٹھے تھے تو عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے قرآن میں. عبداللہ ابن عمر نے ان سے پوچھا عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، تو کسی ایک نے جواب دیا کہ میری جو فیوریٹ آیا ہے، یعنی جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے قرآن میں، قل یا عبادی الذین، انہوں نے ایک آیت بتائی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ ایکچولی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو بہت ہی ذہین صحابہ کرام جو کہ علم میں بہت آگے ہیں، جن کو علم کا شوق ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے سوال کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ فلاں آیت بہت اچھی لگتی ہے قرآن کی، حالانکہ پورا کا پورا قرآن ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پوری کی پوری قرآن کی آیات ہی اپنے اندر بہت زیادہ سبق رکھتی ہیں غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے، لیکن کچھ آیت ایسی ہوتی ہیں جو دل کو چھو لیتی ہیں، جن کو بار بار تلاوت کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، یا ان آیات کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بالکل چینج ہو جاتا ہے، یعنی ہم صحیح رخ پر الحمدللہ آ جاتے ہیں، ہمارا ایک صحیح نصب العین متعین ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو صحابہ اکرام تھے وہ آپس میں اسی طرح سے علمی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ آخرت سے ڈر اور خوف ہوتا تھا، تو اس لیے بہت زیادہ روتے تھے، بہت خوف زدہ رہتے تھے، اور جہنم کی آگ سے خصوصاً بہت زیادہ ہی ڈرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہو گئی تھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ صحابہ کرام کی الگ الگ پرسنالٹی تھی، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے، الگ الگ ان کے ویوز ہوتے ہیں، الگ الگ تھنکنگ ہوتی ہے، اور اس حساب سے وہ اپنے الگ الگ عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جنت کی آیات سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اسی خوشی میں رہتے ہیں اور پھر نیک عمل کرنے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ جنت کی طلب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں، لہٰذا گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ ان کو جہنم کی آگ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو الگ الگ پرسپیکٹو ہوا کرتے تھے صحابہ اکرام کے بھی اور لوگوں کے بھی۔ کچھ لوگوں نے جنت کی آیت کو لیا اور پھر اس کی خوشی میں وہ اس کی طرف لگ گئے، کچھ لوگوں نے جہنم کی آیت کو لیا اور اس کے ڈر کی وجہ سے وہ نیکیوں کی طرف لگ گئے۔ تو یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اصل میں آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا، کہ تین لوگ آئے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یا ازواج النبی کے پاس، اور تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ آپ کی تو جو یعنی باہر جو آپ عبادت کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے سامنے ہو سکتا ہے کم عبادت ہے آپ کی، اصل آپ کی عبادت تو گھر میں ہوگی، شاید ہو سکتا ہے آپ ساری رات جاگتے ہوں گے۔ یہ حدیث ہم نے بہت دفعہ سنی لیکن ہم نے کبھی اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور یہی صحابہ کرام کا خاص عمل تھا کہ جس حدیث میں تھوڑا سا بھی یہ لگتا ہے کہ اچھا یہ یا تو رہبانیت کی طرف لے جا رہی ہے یا اس میں کسی کے تعلق سے کوئی تھوڑا سا منفی پہلو نکل رہا ہے، تو صحابہ اکرام پھر صحابہ کا نام نہیں لیتے تھے کہ اچھا کس نے کیا تھا وہ کام۔ تو یہ حدیث کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ تین لوگ آئے تھے، تینوں نے دل میں ارادہ کر لیا جب انہوں نے سوچا اور سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، معصوم من الخطا ہیں، لہٰذا ہمارے لیے تو یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ہم زیادہ کریں گے عبادت۔ تو ایکچولی وہ تین صحابہ کون تھے اور اس حدیث کا پس منظر کیا تھا؟ یہ لوگ ایکچولی سمجھ رہے تھے جو تینوں آئے تھے کہ ہم جو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو، یہ عبادت ایکچوئل نہیں ہے آپ کی، بلکہ آپ گھر میں شاید رات رات بھر جاگتے ہوں گے، آپ روزانہ ہی روزے رکھتے ہوں گے، اسی لیے وہ آپ کے پیچھے ازواج النبی سے پوچھنے کے لیے آئے تاکہ گھر کا حال جان سکیں کہ رات میں اللہ کے رسول کا کیا معمول تھا۔ تو وہ تین صحابہ جو لوگ آئے تھے تو اس میں ایک یہ بھی تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سنا تو ان کو تصور میں یہ تھا کہ آپ شاید پوری رات جاگتے ہوں گے یا پوری رات میں آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، تو انہوں نے سوچا کہ اتنا کم، اللہ کے رسول تو بہت کم جاگتے ہیں، یعنی جسٹ ون تھرڈ آف دا نائٹ، یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، اور وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور ہم تو عام لوگ ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے وہیں آپس میں پلیج لیا ایک دوسرے سے، یعنی عہد لیا ایک دوسرے سے، کہ ایک نے کہا کہ اما انا صوم الدہر، اب میں جو ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ اما انا اعتزل النساء، میں ہمیشہ عورتوں سے دور رکھوں گا، فلا تزوج النساء، میں کبھی شادی نہیں کروں گا عورتوں سے۔ اور تیسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، آل ٹائم قیام اللیل، سوؤں گا نہیں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، اپنی زندگی بھی گزار رہا ہوں، اور میں رات میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں نماز کے لیے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس میں جن صحابی نے کہا تھا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں، قیام اللیل میں رہوں گا رات بھر، وہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ جن صحابی نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا کبھی بھی کسی عورت سے، وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن عمر کے ماموں تھے یہ۔ اور جن صحابی نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، وہ مقداد رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ تینوں صحابہ تھے اصل میں، وہ اتنی مشہور حدیث کے پس منظر میں یہ تین صحابہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ, یعنی ہماری امت میں الحمدللہ اللہ کے رسول نے ہمیں اتنی بہترین تعلیم دی ہے امت کو, کہ زہد یہ نہیں کہ آپ پوری انٹائر لائف اپنی عبادت میں گزار دیں, دنیا سے ایک طرف ہٹ کر گوشے میں چلے جائیں, پہاڑوں اور غاروں میں عبادت کرتے رہیں, یا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. سب سے جو ماڈریٹ یا جو ماڈریشن ہمیں جو چیز سکھاتی ہے وہ ہماری سنت ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ بہترین دین بہترین طریقے سے اس کو کس طرح سے لیا جائے تو اس سنت میں ہمیں ملے گا. تو ان کی پوری سیرت سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ زہد اور عبادت میں وہ بہت آگے تھے, عاجزی ان کے اندر بہت زیادہ تھی, عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ شادی سے ان کو اتنی رغبت نہیں تھی, 20 سال کے تھے جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد عمرو بن عاص نے ان کی شادی کر دی, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ خود سے تو شادی کا کہیں گے نہیں, تو ان کے والد نے زبردستی ان کی شادی کی. اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہی مشہور خاندان, قریش کے قبیلے کی ایک لڑکی تھی, بہت ہی نوبل قبیلہ اور بہت ہی خوبصورت ہر طرح سے اور نیک اچھی لڑکی سے انہوں نے, یہ صحیح روایت سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے, یعنی کوئی یہ ان آتھینٹک نریشن نہیں ہے, یہ آتھینٹک نریشن ہے. آتھینٹک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت رائل فیملی سے انہوں نے ایک لڑکی کا نکاح عبداللہ بن عمر سے کر دیا, جو خوبصورت بھی تھی ماشاءاللہ, نیک بھی تھی اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. جیسے کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ شادی جس رات ہو, تو دعا تو ہمیں بتائی گئی ہے کہ آپ شادی کی رات میں بیوی کے پیشانی پر یا سر پر ہاتھ رکھ کر ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھے, اور بعض روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس کے بارے میں میں نے بہت تحقیق کی ہوں تھوڑی بہت, لیکن مجھے بہت زیادہ کہیں کوئی پتہ نہیں چلا, یعنی ہو سکتا ہے روایت سے بات پتہ ہو, یعنی سیرت میں یہ بات ملتی ہو لیکن باقاعدہ حدیث میں نہیں ملتی, لیکن دعا کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے. تو بہت سارے اسکالرس یہ بات کہتے ہیں کہ شادی کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے. تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے نہیں بیوی کے پاس جب ان کی شادی ہوئی, تو دعا پڑھی انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھیں گے. اب آپ سوچیں کہ شادی کی رات میں لوگ کیسی نماز پڑھیں گے, اگر 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ہے تو آپ کی اگر عشاء کی نماز ہو بھی چکی ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, تو زیادہ سے زیادہ اگر بہت ہی متقی اگر کوئی ہو تو سورہ نبا پڑھ لیں گے, سورہ فجر پڑھ لیں گے, ادروائز تو ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کے نماز ختم کریں گے لوگ. لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سی سورتیں پڑھی وہ رات میں نماز میں, جو 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی, کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوگی یا سورہ آل عمران بھی ساتھ میں ملائی ہوگی یا سورہ نساء بھی ملائی ہوگی ساتھ میں, بہت زیادہ لمبی سورتیں لگ رہی ہیں نا, آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ انہوں نے صرف یہ 2 نہیں, یعنی نہ سورہ بقرہ نہ سورہ آل عمران نہ سورہ نساء, بلکہ انہوں نے پوری رات نماز پڑھی. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اور یہ صحیح نریشن ہے کہ فجر تک انہوں نے پورا قرآن کمپلیٹ کر لیا. سوچیں ذرا, یعنی جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہوا تھا اتنا قرآن انہوں نے کمپلیٹ کر لیا فجر تک, یہ 2 رکعت میں, یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا اور ابھی انہوں نے وائف سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی, اتنے زیادہ عبادت گزار تھے وہ. یعنی اس سے ان کے تقوی کا, ان کی عبادت کا آپ اندازہ لگا کہ کس قدر عبادت میں ان کا دل لگا رہتا تھا. ایسا کوئی صحابی نے بھی نہیں کیا, یعنی جو بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے اور بیوی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, تو ایک دفعہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آئے, یعنی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آئے, اور جیسے پتہ بیوی فرسٹ ایڈ ہو گئی ہوگی نا, فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہوگی کہ ان کو ہسبینڈ کو تو کچھ سوچتے نہیں ہے سوائے عبادت کے, تو عمرو بن العاص نے پوچھا کہ عبداللہ کیسے ہے تمہارے ساتھ. تو بیوی نے آپ دیکھیں کہ کوئی کمپلین نہیں کی, کوئی برائی نہیں بیان کی, تو بیوی نے جواب دیا کہ ہوا خیر عابد, وہ بہت ہی بہترین عبادت گزار ہیں, یعنی بہت ہی بہترین بہت ہی گریٹ ورشپر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو یعنی کیونکہ بیوی بھی نیک تھی نا, انہوں نے اس کو اس برائی سے نہیں بیان کیا لیکن سمجھ گئے عمرو بن العاص کی یہ شکایت ہے, تو انہوں نے جو ہے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اللہ کے رسول سے ان کے پاس جائیں. پھر ایک دفعہ جب ایک اور بار انہوں نے پوچھا, اس سے پہلے یعنی پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہیں, اس کے بعد دوبارہ پوچھا کہ کیسے ہیں عبداللہ, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بیڈ کو ٹچ ہی نہیں کرتے ہیں, یعنی انہوں نے کچھ اور نہیں کہا, یعنی انہوں نے کہا کہ ان کی پوری رات نماز میں گزر جاتی ہے, بیڈ پر آتے ہی نہیں ہیں وہ. تو اب یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ تو غلط ہے, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں ایک منٹ رک کر آپ سوچیں کہ ان کا کیا لائف سٹائل تھا پہلے, اسلام سے پہلے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, ایک پرائیڈ والا خاندان تھا ان کا, اور اب جو ہے آپ دیکھیں کیسی ان کی حالت ہو گئی ہے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تاکہ ان کی شکایت کر سکیں, کہ عبداللہ, اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات, واقعی میں ہم لوگ خود سوچیں کہ ہم لوگ بعض اوقات جھنجھلا کر اپنے بچوں کی کمپلین کرتے ہیں نا, ہم سے جو بڑے ہیں یا ہمارے جو جان پہچان والے ہیں یا ہمارے قریبی جو اسکالرز ہیں جن کو ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ان سے ہمارے کوئی مسائل حل ہو سکیں گے, ہمیں اچھا مشورہ دیں گے, تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کیا کریں, ہمارا بیٹا نماز ہی نہیں پڑھتا, پلیز کچھ بتائیے, ہمارے بچے بہت گیم میں لگے رہتے ہیں, ایسے اس طرح کی باتیں اکثر ہوتی ہیں نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں باجی, بچے دن رات موبائل میں ہیں, بچے دن رات ٹی وی میں ہیں, اس طرح کی باتیں, گیمس میں لگے ہوئے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے, اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں. تو یہ ہم لوگ تو یہ شکایتیں کرنے جاتے ہیں نا بچوں کی اپنے, کہ بچے یہ کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, اس میں فضولیات میں انوالو ہیں, لغویات میں لگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کیا شکایت کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ دراصل دنیا سے بالکل ہی بے رغبت ہو گیا ہے, دنیا سے اسے کوئی رغبت نہیں ہے اور مسلسل عبادت میں لگے رہتا ہے. اب ہماری شکایتیں کیا ہوتی ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے, بہت زیادہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں, ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے, بلکہ میرا بیٹا قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے, میرا بیٹا بہت زیادہ ہی قیام اللیل میں لگا رہتا ہے, اور میرا بیٹا روزانہ روزے رکھتا ہے. اب آپ سوچیں کہ سبحان اللہ, یہ کیسی شکایت ہے کہ ایک والد اب اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی عبادت کم کروائیے, بہت زیادہ ہی ٹو مچ عبادت گزارے. آپ سوچیں کس لیول کے ہوں گے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ کو, کہا کہ الم اخبر یا عبداللہ, کہ یعنی مجھے جو خبر دی گئی ہے تو کیا وہ صحیح ہے عبداللہ, انک تصوم النہار, کہ تم روزانہ روزے رکھتے ہو, وتقوم اللیل, اور رات بھر قیام کرتے ہو, اور پورا قرآن رات میں پڑھتے ہو. تو نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. نام تو اللہ کے رسول کہا کہ فلا تفعل, نہ کرو ایسا, سم و افطر, روزے رکھو اور افطار کرو, وقم و نام, قیام کرو اور تھوڑی دیر سو بھی, فإن لجسدک علیک حق, بس تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اے عبداللہ, وإنه لعینیک علیک حق, اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اے عبداللہ, وإن لزوجک علیک حق, اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, وإن لزورک علیک حق, وإن یحسبک ان تصوم کل شہر ثلاثۃ ایام فإن رکا بکل حسنۃ ایام بیت فإن ذلک صیام کل دہر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اس کا اجر ملے تو تم ہر مہینے کے تین روزے رکھ لیا کرو, اور تمہارے لیے پورے زندگی, اگر تم ہر مہینے کے تین روزے رکھو گے ایام 20 کے روزے, تو تمہارے لیے پورے زندگی بھر کی عبادت کہلائے گی, زندگی بھر کے روزے کہلائیں گے. اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سے مجھے اجازت دیجیے زیادہ کی, میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں, میں سرور محسوس کرتا ہوں, مطلب یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں انجوائے کرتا ہوں عبادت کے عبادت میں, تو لیٹ می انجوائے, یعنی مجھے وہ میری وہ عبادت کا سرور آپ مجھ سے نہ لیں, مجھے زیادہ کی اجازت دیجیے. یہاں تک کہ دونوں میں وہ کنورزیشن ہوتا رہا, اللہ کے رسول نے منع کرتے رہے اور وہ بڑھاتے رہے. انہوں نے کہا کہ انی اجید کو قوت, اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں اپنے اندر. تو پھر اللہ کے رسول جب یعنی اللہ کے رسول نے تین روزوں کا کہا, تو انہوں نے جب بڑھاتے گئے کہ نہیں یا رسول اللہ, اس سے زیادہ کی مجھے اجازت دیجیے, میں پورا ہفتہ بھر یعنی زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں. تو تب وہ پھر یہاں تک کیا آ گیا کہ بہت آخر تک پہنچ گئے. تب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, فصیامی عبداللہ داؤد, کے اللہ کے بندے داؤد علیہ السلام کے جیسا روزہ رکھو. تو انہوں نے کہا کہ کیسا روزہ ہے تھا داؤد علیہ السلام کا, تو کہا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. پھر کہا کہ جب قیام اللیل کی بات آئی تو قیام اللیل کے لیے وہ کہنے لگے کہ نہیں میں زیادہ جاگ سکتا ہوں, میں زیادہ جاگ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے, داؤد علیہ السلام کا جیسا قیام اللیل کیا کرو. تو پوچھا کہ کیسے وہ قیام کرتے تھے, تو کہا کہ وہ آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے, یعنی جب ہاف نائٹ گزر جاتی تو پھر اٹھتے عبادت کرتے تھے, پھر جب ٹو تھرڈ ہو جاتی ختم تو فجر سے تھوڑا پہلے وہ سو جاتے تھے, اور اس کے بعد پھر فجر کے لیے اٹھتے تھے. تو یہ اس طرح سے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اسی طرح سے اٹھتے تھے کہ آدھی رات گزر جاتی تب اٹھتے تھے, اور پھر فجر سے پہلے تھوڑی دیر سو جاتے تھے یا ہلکی سی سنیپ لیتے تھے. پھر جب قرآن پڑھنے کے بارے میں ان سے کہا گیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, قرآن تم جو ہے مہینے میں پڑھ لیا کرو. یہ بہت مشہور حدیث ہے, اسی لیے دیکھیں بہت سارے اسکالرس نے اس بات سے دلیل لی ہے کہ ایک مہینے میں قرآن کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور اس کے کچھ لوگوں نے اس کو ایک ایک جز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا اور 30 جز بنا دیا تھا کہ مہینے میں قرآن ختم ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دیجیے, میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. پھر ایک ہفتے کی بات آئی, انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, بس تین دن, اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یعنی تم تین دن پڑھ سکتے ہو, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ نہیں. تم اس سے زیادہ میں اب قرآن, یعنی اس سے زیادہ جلدی قرآن نہ کمپلیٹ کیا کرو. یعنی تم تین دن میں روزانہ دس دس جز پڑھ سکتے ہو. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول کو ان کو روکنا پڑ رہا ہے, اور ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ تربیت تھا کہ آپ پرسن کو دیکھتے تھے, کیونکہ وہ بالکل ینگ تھے, نوجوان تھے, ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تھوڑے عرصے پہلے ہی. تو بعض اوقات اللہ کے رسول نے کسی کو اجازت بھی دی ہے, جیسے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزے رکھنے کی اجازت دی تھی کسی کو سوائے دو دن کے, عید کے دن کو چھوڑ کر؟ تو ہاں دی تھی, اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. کہا جاتا کہ یہ روزانہ روزے رکھتے تھے سوائے عیدین کے. پھر کیا اللہ کے رسول نے کیا ہول ایک نائٹ میں قرآن پڑھنے کی کسی کو اجازت دی؟ تو ہاں عثمان رضی اللہ عنہ کو. کہا جاتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ دو دن میں ایک قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے, اور بعض روایت کے مطابق پوری رمضان میں وہ پوری رات میں ایک قرآن کمپلیٹ کرتے تھے. سبحان اللہ, پوری زندگی بھر کی جو کمائی ہے, جو مال ہے, اس کو صدقہ کرنے کی اجازت دی اللہ کے رسول نے کسی کو؟ تو ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی, جب آپ کو یاد ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر. پھر ایک دفعہ کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا میں پورا اپنی جو جائیداد ہے میری, مال و دولت, سب صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, امسک علیک, کچھ روک رکھو اپنے پاس. لیکن کعب بن مالک نے کیا کیا کہ تھوڑا سا اپنے پاس رکھا, اور پوری کی پوری اپنی جو ان کی جائیداد تھی وہ چیریٹی میں دے دی, یعنی صدقہ کر دیا. تو بہرحال اس سے ہمیں ملتا ہے کہ الگ الگ پرسن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے الگ الگ باتیں فرمائی. یعنی جس میں آپ کو لگتا تھا کہ کیپیسٹی ہوگی, ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عبداللہ عبادت ایسی کرو کہ پھر بعد میں تم اس سے بیزار نہ ہو جاؤ, یعنی تمہارا شوق برقرار رہے, لہٰذا وہ عمل بہت زیادہ اچھا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو بھلے ہی تھوڑا ہو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کے ساتھ گزاری. کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کے ساتھ ایک بار وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ اپنے والد کی اتباع کرنا, اپنے والد کی اطاعت کرنا, اور جب تک تمہارے والد زندہ ہے ان سے الگ نہ ہونا. اور یہ یعنی باقاعدہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنے والد کے ساتھ لگے رہے. اور ان کی جو زیادہ تر احادیث تھیں فتنوں سے ریلیٹڈ بھی تھیں, جس میں اللہ کے رسول نے فتنوں کے بارے میں پریڈکشن کیا تھا کہ یہ یہ فتنے آئیں گے. تو ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان, کہ اے عبداللہ فلان کی جیسا نہ بن جانا. کانا یقوم اللیل فترک فی عملی, کہ وہ قیام لیل کیا کرتا تھا پھر لیکن اس نے اپنا عمل چھوڑ دیا, بہت پڑھتا تھا پھر سب بند کر دیا, رک گیا. تو لہٰذا تم کیا کرو, کم کر لو, تھوڑی عبادت ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو. پھر اس کے بعد وہ مسلسل جنگ میں رہے, جہاد کرتے رہے, اپنے والد کے ساتھ ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا. صحابہ کرام کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی, جنگ یرموک, اجندین, رومن, پرشین سے جن سے بھی جنگیں ہوئی, سب میں وہ شامل تھے. اور کہا رہے تھے کہ چاروں ابادلہ اس میں شامل تھے, یعنی تمام جنگوں میں چاروں ابادلہ موجود تھے اور ان لوگوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا. پھر مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو ان کو وہیں کا گورنر بنا دیا گیا. اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ, پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا, پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو کچھ سال کے بعد انہوں نے مصر سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو کہیں اور بھیج دیا افریقہ کی طرف, اور وہاں پر عبداللہ بن سعد کو وہاں کا گورنر بنایا. لیکن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فوراً عثمان رضی اللہ عنہ کی بات مانی اور پھر بیٹے کو لے کر جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اور پھر اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں کا دور شروع ہوا. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھیں گے, کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم اگلے ہی کلاس میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی شروع کر دیں گے. تھوڑا سا یہ پارٹ رہ گیا ہے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا, اور اس کے بعد ہم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی کم از کم ان کے جیسا قرآن کا شوق اپنے دل میں پیدا کر سکیں. جتنا انہیں شوق تھا قرآن پڑھنے کا, آج ہمارے ہم کو تو اتنا ویسا شوق نہیں رہا, لیکن ہم یہ سیرت پڑھ کر اللہ کرے کہ اپنے دل کے اندر وہ شوق کو بڑھا سکیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم تعلق پیدا کر سکیں, ہماری تلاوت قرآن بھی بہت زیادہ ہو, ہمارے قیام اللیل لمبے ہوں. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم کو قرآن زیادہ سے زیادہ حفظ ہوگا یا اچھے سے پڑھنا آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے والا بنائے انشاءاللہ. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.